ان بچہ رب کلا شدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کتنی قومیں ہیں جو اپنی تہذیب و تمدن کی جولانیاں دکھانے کے بعد صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ ہر مٹنے والی قوم کی جگہ نئی قوم اور ہر فنا ہونے والی تہذیب کی جگہ نئی تہذیب نے لی۔ کیا قوموں کے ابھرنے، ڈوبنے، اٹھنے اور گرنے، ترقی کرنے اور پھر تباہ ہونے کا کوئی مسلمہ اصول ہے، کوئی ضابطہ اور قرینہ ہے، کوئی قانون اور قاعدہ ہے، یا یہ عروج و زوال، بلندی و پستی، فلاح و ہلاکت محض اتفاقات ہیں اور یہ سب کچھ اللٹپ ہو رہا ہے؟ یہی امت مسلمہ جو کبھی اوج ثریا پر فائز تھی آج ذلت و مسکنت کا شکار ہے، جو کبھی کم تھے تو غالب تھے آج زیادہ ہونے کے باوجود مغلوب ہیں۔ کیا یہ ملت پستیوں میں گرنے کے بعد دوبارہ سربلندی و سرفرازی حاصل کر سکتی ہے؟ کیا اپنی کھوئی ہوئی عظمت و ستوت دوبارہ پا سکتی ہے؟ اگر ایسا ہے، اور یقیناً ایسا ہے، تو پھر وہ کون سا راستہ ہے جو زوال سے عروج کی طرف لے جاتا ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے اور قرآن کے بتائے ہوئے اس راستے کی نشاندہی کر رہے ہیں خرم مراد۔ خرم مراد پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہیں، لیکن ان کی بیشتر زندگی قرآن کے مطالب و معنی اور ملک و ملت کے حالات پر غور کرنے میں گزری ہے۔ ان کی قرآن پر نظر کیا دیکھتی ہے؟ آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ عروج کا راستہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم اور میرے دینی بھائیوں، قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے اور بہت سی قوموں کو نیچے گراتا ہے۔ خود قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ قوموں کے عروج و زوال کی داستان پر مشتمل ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے علوم قرآنی کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے اور ایک حصے کو تذکیر بایام اللہ، یعنی تاریخ، جس کو انہوں نے اللہ کے دنوں سے تعبیر کیا ہے، اس کے ذریعے تذکیر کے نام سے موسوم کیا ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کی داستان انسانی تاریخ کے صفحات پر اس طرح ثبت ہے کہ اس پر سے انسان بغیر غور و فکر کے نہیں گزر سکتا۔ گمنامی کے گوشے سے جماعتیں اور گروہ اٹھتے ہیں اور دنیا کے اوپر چھا جاتے ہیں، تہذیب و تمدن کے عروج پر پہنچتے ہیں اور اس کے بعد بعض سو جاتے ہیں، بعض کار گمنامی میں چلے جاتے ہیں، اور بعض کی فصل اس طرح کٹ جاتی ہے کہ ان کا نام بھی تاریخ میں صرف ایک داستان بن کر رہ جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، ہم ان کو صرف ایک داستان بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ تہذیب و تمدن کی ساری سربلندیوں کے باوجود بعض کی فصل اس طرح کٹتی ہے گویا کہ آگ بجھ گئی ہو یا کھیتی کٹ چکی ہو۔ جَعَلْنَاهُمْ حسیدن خامدین، انسان سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی فطرت میں جو سجو کا مادہ ہے، اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ انسانی گروہ اور انسانی جماعتیں ترقی کی منزلیں کیسے طے کرتی ہیں، اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب وہ بام عروج پر پہنچ جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر وہ زوال کی طرف چل پڑتی ہیں اور بلاخر اس کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایسی مثالیں لاتے ہیں کہ جو ہمارے لیے زیادہ قابل فہم ہوں۔ جب انسان نے قوموں کے عروج زوال پر غور کیا تو اس نے سوچا کہ شاید قوموں کی زندگی بھی اسی طرح کا ایک عمل ہے جس طرح کے ایک فرد اور انسان کی زندگی ہوتی ہے، جس کو کہ وہ جانتا اور پہچانتا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، بچپن کی حدود میں داخل ہوتا ہے، جوانی اور شباب تک پہنچتا ہے، پھر اس کے اوپر بڑھاپا طاری ہوتا ہے اور وہ بلاخر موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان نے سوچا کہ شاید قوموں کی زندگی بھی اسی طرح ایک حیاتیاتی بایولوجیکل چیز ہے کہ جس طرح ایک آرگینک چیز ایک انسانی زندگی بچپن جوانی اور شباب بڑھاپے اور موت کے مناظر سے گزرتی ہے اس طرح قومیں بھی اسی کا شکار ہوتی ہیں. بعد میں گردش شام و سحر کی طرف نظر کی اور چونکہ تاریخ کا بڑا گہرا تعلق زمانے سے ہے چنانچہ انہوں نے یہ فتویٰ صادر کیا کہ قوموں کی قسمت ایک پہیے کی طرح چکر سے وابستہ ہے, جس طرح شام ہوتی ہے اور صبح ہوتی ہے اور اس کے بعد شام ہوتی ہے, اسی طریقے سے قوموں کی زندگی میں یادوار آتے رہتے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس سارے چکروں کے اندر انسانیت بحثت مجموعی ترقی کی طرف جا رہی ہے, بالخصوص پچھلی تین چار صدیوں میں جب یورپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر بڑی عظیم شان جس لگائی اور فطرت کے راز بے نقاب کیے اور قدرت کی طاقتوں کے اوپر کنٹرول حاصل کیا, اور یورپ نے یہ دیکھا کہ اب ہم بغیر انسانی ہدایت کے قدرت کے اوپر قابو حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں, اس نے کہا کہ نہیں, انسانیت تو بحثت مجموعی مسلسل ترقی کی طرف جا رہی ہے, بلکہ تاریخ کے اندر ترقی ایک لازمی عمل ہے جو روپذیر ہو کر رہے گا, اور اگر قوموں کے اوپر ادوار آتے ہیں تو یہ ادوار اپنی جگہ پر قوموں کے معاملات ہیں. انسانیت بحثت مجموعی ترقی کر رہی ہے اور ترقی کرتی چلی جائے گی, اس لیے کہ ترقی تاریخ کا مقدر ہے, خواہ وہ ہیگل ہو یا وہ کارل مارکس ہو یا کانٹ ہو یا کامٹے ہو, یورپ کی 18ویں-19ویں صدی میں ترقی کا پروگرس کا نظریہ تاریخ کے ساتھ بن گیا. لیکن اس کو ابھی چند ہی سال گزرے تھے کہ پہلی جنگ عظیم میں 80 لاکھ لاشیں اور 2.5 کروڑ معذور اور آپاہج انسانوں کی وجود سے تبصابقہ درپیش آیا تو ترقی کے یہ سارے خواب مسمار ہو گئے, یہ سب ایک ملبہ بن گئے, اور یہ سوچنا پڑا کہ نہیں, انسانیت کتنا ہی ترقی کر لے, اس کی عقل کتنی ہی آگے بڑھ جائے, قدرت کی طاقتوں پر اور فطرت کے رازوں پر اس کا کنٹرول کتنا ہی اونچی منزل کی طرف نہ چلا جائے, لیکن تاریخ ترقی کی طرف نہیں جا رہی. یہ میں نے ایک مختصر سا جائزہ آپ کے سامنے جو پیش کیا, اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو سمجھے بغیر قرآن نے جو عظیم الشان اور بے انتہا فکر انگیز تعلیم اس معاملے میں دی ہے اس کو آپ پوری طرح نہ سمجھ سکیں گے. تاریخ کے ان سارے نظریات پر اگر آپ غور کریں گے تو اس میں آپ کو تین چیزیں نمایاں نظر آئیں گی. پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں ایک جبریت ہے, خواہ ہم قوموں کو انسان کے اوپر قیاس کریں اور انسانی زندگی کے اوپر قیاس کریں, انسان مجبور ہے, وہ بچہ ہوگا, جوان ہوگا, بوڑھا ہوگا, موت کی آغوش میں جائے گا, اس میں اس کے کسب کا, اس کے فعل کا, اس کے اخلاق کا کوئی دخل نہیں, وہ مجبوراً چاروں ناچار قبر کی طرف اپنا سفر طے کرتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں, تاریخ میں لازماً ترقی ہو رہی ہے, جب بھی انسان مجبور ہے تو وہ اس ترقی کے پیچھے پیچھے چلے, اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں, تاریخ کے اندر ساری ترقی مادی قوتوں کا اور مادی عوامل کا اور سائنس کا اور ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے, تو یہ بھی وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو مجبور کرتی ہیں. جبریت اور مادیت, یہ ان تمام نقطہ نظر کا خلاصہ ہے کہ جو انسان نے تاریخ کے بارے میں قائم کی ہیں. تاریخ کے بارے میں جستجو صرف فلسفیانہ اہمیت نہیں رکھتی, بلکہ اس کی بڑی زبردست عملی اہمیت ہے, اس لیے کہ انسان کی یہ ساری تگ و دو صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے کیوں کا جواب حاصل کر لے, بلکہ وہ یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ کیا کوئی نسخہ ایسا ہے اور کیا کوئی راستہ ایسا ہے کہ جو اس کو زوال سے بچا سکے اور عروج کی طرف لے جا سکے. اور آج سب سے بڑھ کر بحثیت مسلمان کے اور بحثیت پاکستانی کے ہم کو اس سوال سے دلچسپی ہے اور ہونی چاہیے. آج کہیں پاکستان کے بارے میں گفتگو ہو تو یاس اور افسردگی اور قنوطیت کی ایسی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے کہ جو حسنوں کو منجمد کر ڈالے, یا مذمت اور تبرے بازی اور برائیوں کی ایک ایسی داستان ہوتی ہے جس کے ساتھ کے غیظ و غضب کی حرارت شامل ہوتی ہے, اور جس گفتگو میں بھی آپ شریک ہو جائیں اور جس محفل میں بھی آپ بیٹھ جائیں بہت کم آپ کو امید کے چراغ جلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس کی وجہ بھی ہے, جو ملک ہم نے آج سے 25 سال پہلے حاصل کیا تھا, اب تقریباً 4 دہائیاں ہو رہی ہیں بلکہ, اس کا تقریباً 25 سال بعد اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور آج ہم قومی زندگی کے جس پہلو کو بھی لیں, سوائے مرثیہ پڑھنے کے اور کم ہے کہ جو اس کا حاصل ہو. بحثیت مسلمان کے وہ تہذیب اور وہ قوم جس نے 1000 سال تک دنیا کے اوپر حکمرانی کی اور عروج کی بڑی منزلیں طے کی, پچھلے 250-300 سال میں ایک ایک کر کے ہمارے علاقے, ہماری حکومتیں اور ہماری قومیں یورپ کے غلام بنتی چلی گئیں. انڈونیشیا گیا, ہندوستان گیا, الجیریا گیا, موراکو گیا, نائجیریا گیا, اور بالآخر دوسری جنگ عظیم کے بعد اگر ہم پلٹ کر مسلمان دنیا پر نگاہ ڈالیں تو سعودی عرب اور افغانستان جیسے 2-4 ملکوں کو چھوڑ کر کوئی مسلمان ملک آزاد نہیں تھا. اور آج آزادی کے سارے دعووں کے باوجود اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمان اپنی قسمت کی تعمیر کے لیے آزاد نہیں ہے. ایک چھوٹا سا 30 لاکھ کا ملک جس کا خنجر اس کے قلب کے اندر دیا گیا ہے, وہ اس کا مقابلہ کرنے سے بھی قاصر ہے. ہمارے پاس پیٹرو ڈالر ہیں, ہمارے پاس انسانی وسائل اور ذرائع ہیں, ہمارے پاس بہترین دنیا کے خطے ہیں, ہم دنیا کی شاہراہوں اور گزرگاہوں کے اوپر واقع ہیں, لیکن اس کے باوجود دنیا کے اندر بے وزن ہیں. چنانچہ تاریخ کی یہ داستان ہمارے لیے صرف علمی جستجو اور فلسفیانہ کاوش کی حیثیت نہیں رکھتی, بلکہ ہمیں اس سے گہری دلچسپی اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ کیا وہ نسخے جو ہمارے مسیحا مشرق سے لے کر مغرب تک ہماری قوموں کو پلا رہے ہیں, ان کے ذریعے ہماری قومیں یا پاکستان عروج کی منزلوں کی طرف جا سکے گا. کیا وہ ٹیکنالوجی اور سائنس جس کو ہم پیٹرو ڈالر دے کر حاصل کر رہے ہیں, اس سے ہماری قومیں ترقی کی منزلیں طے کر لیں گی؟ کیا معاشی ترقی کے وہ 5 سالہ منصوبے جو ایک کے بعد ایک ہم وضع کر رہے ہیں اور عملی جامہ پہنا رہے ہیں, کیا فی الواقع ان کے ذریعے ہماری قوم عروج کی منزل تک پہنچ سکے گی؟ ان سارے نسخوں کے اندر کی حقیقت کیا ہے؟ چنانچہ اس سوال کی اہمیت جیسا میں نے عرض کیا صرف علمی اور فلسفیانہ نہیں ہے, بلکہ اس سوال کی اہمیت ہمارے لیے بڑی عملی ہے. اور اسی لیے ضروری ہے کہ ہم غور کریں کہ قرآن مجید اس کا کیا جواب دیتا ہے. قرآن مجید کی روشنی میں, اور جیسا میں نے کہا کہ یہ بڑا زبردست اگر دعوے کا لفظ کتاب الہی کے لیے صحیح ہو, تو میں کہوں گا یہ بڑا زبردست دعویٰ ہے جو قرآن نے کیا ہے کہ قوموں کا عروج و زوال نہ مادی قوتوں کا پر منحصر ہے, نہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا اس کے اندر دخل ہے, نہ علمی ترقیوں پر اس کا انحصار ہے, بلکہ یہ خالصتاً اخلاقی اور مانوی اقدار کے اوپر منحصر ہے. یہ انسان کے اخلاقی کسب اعمال کا نتیجہ ہے, اس کے نتیجے میں قومیں یا عروج کی طرف جاتی ہیں اور یا نیچے جاتی ہیں. اور یہاں پر قرآن مجید نے بہت وضاحت کے ساتھ قوموں کا جو بیان کیا ہے وہ فرد کی زندگی سے بالکل مختلف ہے. فرد اس بات کے اوپر مجبور ہے کہ وہ موت کی طرف جائے, اور اس میں اس کی اخلاقی زندگی کا کوئی دخل نہیں ہے. اگر کوئی صالح ہوگا تو اس کو بھی موت درپیش آئے گی, اور اگر کوئی فاسق ہوگا تو اس کو بھی موت کا سابقہ ہوگا. لیکن قوموں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے, قومیں لازماً موت سے ہمکنار نہیں ہوں گی. ان کی موت اس لیے ہوتی ہے کہ انہوں نے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے, حالانکہ فرد کی موت کا کوئی تعلق اس کے اپنے نفس کے اوپر ظلم سے نہیں ہے. یہ کوئی ناگزیر عمل نہیں ہے جو لازماً درپیش آئے, بلکہ جس طرح ایک فرد اپنی اخلاقی زندگی میں اس بات کے لیے آزاد ہوتا ہے کہ وہ اچھا بننا چاہے تو اچھا بن سکتا ہے اور برا بننا چاہے تو برا بن سکتا ہے, اسی طرح قومیں بھی اس بات کے لیے آزاد ہیں کہ وہ اچھائی کی روش پر چلنا چاہیں تو اچھائی کی روش پر چل سکتی ہیں, ترقی کی راہیں طے کر سکتی ہیں, اخلاقی اور مانوی اقدار حاصل کر سکتی ہیں, اور وہ برائی کی طرف جانا چاہیں, اپنے اوپر ظلم کریں, دنیا کے اندر ظلم و فساد کا دروازہ کھولیں, تو وہ تباہی کی طرف بھی جا سکتی ہیں. پھر یہ عمل جو ہے یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو لوٹایا نہ جا سکے. آدمی جوان ہونے کے بعد بچہ نہیں بن سکتا اور بوڑھا ہونے کے بعد جوان نہیں ہو سکتا, لیکن قومیں گراوٹ کی طرف جانے کے بعد پھر عروج کی طرف آ سکتی ہیں. اگر یہ بات صحیح نہ ہوتی تو گری ہوئی قوموں کے سامنے انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی دعوت لے کر کھڑے نہ ہوتے, اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ نسخہ ایسا ہے کہ جس سے قوم کتنا ہی نیچے گر چکی ہو, لیکن اگر وہ چاہے تو دوبارہ عروج کی طرف جا سکتی ہے. اور انہوں نے قوموں سے اس بات کا وعدہ بھی کیا اور اس کا مجدہ بھی سنایا اور اس کی خوشخبری بھی دی کہ اگر تم نے یہ اخلاقی اور مانوی اور روحانی دعوت قبول کر لی تو بالآخر تم عروج کی طرف جا سکو گے. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے لوگوں کے سامنے یہ مجدہ سنایا کہ اگر تم نے میری دعوت مان لی تو تم عرب اور عجم دونوں کے مالک بن جاؤ. چنانچہ اس کا انحصار نہ سائنس پر تھا، نہ ٹیکنالوجی پر تھا، نہ مادی ترقی کے اوپر تھا، نہ معاشی ترقی کے منصوبوں پر تھا، بلکہ اس کا سارا انحصار اس دعوت کے اوپر تھا جسوں کے انبیاء اکرام علیہ السلام نے پیش کیا. گویا کہ انگریزی میں ہم یوں کہیں گے، قوموں کے زوال کا عمل جو ہے وہ ارریورسبل نہیں ہے، اور جب بھی چاہے اس کو بدلا جا سکتا ہے. کبھی بھی کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں پر یاس اور مایوسی اور افسردگی جگہ لے. جب بھی کوئی قوم چاہے گی وہ اپنے آپ کو اوپر اٹھا سکتی ہے. قرآن نے اس بات کو مختلف انداز سے واضح کیا ہے، اور ہر دفعہ یہی بات کہی ہے کہ اس کا تعلق صرف اعمال سے اور اخلاق سے ہے. هل يهلك الا القوم الفاسقون، اور کیا کسی کو ہلاک کیا جاتا ہے سوائے ان قوموں کے کہ جو فسق کا راستہ اختیار کریں. وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور ہم نے ان بستیوں کو اس وقت تباہ کر دیا جب انہوں نے ظلم کا راستہ اختیار کیا. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت، جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا اس کی وجہ سے زمین میں فساد مچا، اور اس کی کوئی اور وجہ نہیں تھی. آج کو دیکھو، انہوں نے جب یہ نعرہ بلند کیا کہ من اشد منا قوہ، اور اس کے غرور کے اندر آ گئے تو ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. یہ آپ تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات میں جھگڑا کیا، اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، سرکشوں کی پیروی کی. وَتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ عَادٍ، تو ہم نے آج کو اٹھا کر پھینک دیا. جس قوم کو بھی زوال سے، تباہی سے سابقہ درپیش آیا، وہ صرف اس لیے کہ اس نے بغاوت کی، نافرمانی کی، بدعملی کی، ظلم کی، فساد کی رائے اختیار کی. ایک پوری تہذیب کی مثال دی، کانت آمنتن مطمئنتن یاتیہا رزقہا رغدن من کل مکان، کہ ہر طرف سے معاشی ترقی کے دروازے کھلے ہوئے تھے، رزق بے پناہ آ رہا تھا. تو کفرت بینم اللہ، تو اس نے اللہ کی نعمتوں سے کی ناشکری کی. فذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون، تو بھوک اور خوف کا لباس ہم نے پہنا دیا اس لیے کہ جو ان کے اعمال تھے اس کی وجہ سے. وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ سائنس کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے تھے، وہ ٹیکنالوجی کے دوڑ میں پیچھے رہ گئے تھے، ان کے پاس معاشی ترقی کے پنسالہ منصوبے نہیں تھے، بلکہ اس لیے کہ بما کانوا یصنعون، جو وہ اعمال کرتے تھے اس کی وجہ سے ہم نے ان کو یہ لباس پہنایا. اگر بظاہر آفات ارضی و سماوی کسی قوم کو تباہ کرتی دکھائی دیں تو بھی قرآن کہتا ہے کہ یہ ذمہ داری ان آفات ارضی و سماوی کے اوپر نہیں ہے، بلکہ انسان کے اوپر ہے. کوئی تھا کہ ہم نے اس کے اوپر پتھروں کی بارش بھیج دی، کوئی تھا کہ اس کو کڑک نے آ کر پکڑ لیا، کسی کو ہم نے زمین میں دسا دیا اور کسی کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ ان کی تباہی کڑک اور زلزلے اور طوفان کی وجہ سے ہوئی. فَكُلَّنَا خَزْنَا بِذَنْبِهِ، ہم نے ہر ایک کو اگر پکڑا تو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر آپ ظلم کرتے تھے. یہ قرآن کا اتنا کھلا، واضح، بیان سبق ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ انسان قرآن کو پڑھے اور اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو کہ قوموں کی ترقی مادی عوامل کے اوپر اور مادی عناصر کے اوپر منحصر ہے. وہ کیا چیزیں ہیں اور وہ کون سی اقدار ہیں کہ جو قوموں کو عروج کی طرف لے کر جاتی ہیں؟ قرآن مجید کے مطالعے سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ چار اقدار ہیں کہ جن پر قوموں کی ترقی منحصر ہے. ایک ایمان، دوسرے تقویٰ، تیسرے صبر، اور چوتھے استغفار. اور قرآن مجید کی بے شمار آیات ان چاروں صفات کے فیصلہ کن ہونے کے اوپر دلیل ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے ایمان و تقویٰ کا راستہ اختیار کرتے تو ہم ان کے اوپر آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی برکتوں کے خزانے ان کو لٹا دیتے. یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اور تقویٰ کے ساتھ ہمارے سامنے روحانی انعامات آتے ہیں، اخلاقی انعامات آتے ہیں، جنت اور دوزخ کی بات آتی ہے، لیکن قرآن نے دنیا کی ترقی کو بھی ایمان و تقویٰ کے ساتھ مشروط کیا ہے کہ اگر وہ ایمان و تقویٰ کا راستہ اختیار کرتے تو ہم پھر ان کے اوپر آسمان و زمین سے برکت نازل کرتے. اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تمہاری تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو لیکن اگر تمہارے اندر صبر ہو اور تقویٰ ہو تو تمہارے دشمنوں کا کوئی قید اور کوئی تدبیر اور کوئی سازش تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. خاص طور پر یہ آیت قابل غور ہے آج ہمارے زمانے میں جب ہم اپنے ہر قومی سانحے کے لیے اور ہر قومی مصیبت کے لیے ان سازشوں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ جو ہمارے دشمن ہمارے خلاف کرتے ہیں. قرآن کا بیان بالکل صاف ہے کہ اگر تمہارے اندر صبر ہو اور تمہارے اندر تقویٰ ہو تو تمہارے دشمنوں کا کوئی کید، کوئی سازش، کوئی مکر، کوئی تدبیر تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. بنی اسرائیل جو مصر کے اندر مغلوب تھے اور محکوم تھے اور انتہائی ذلت کی اور مصیبت کی زندگی گزار رہے تھے، قرآن نے کہا یستضعفون، ان کو کمزور بنا دیا گیا تھا. ان کو ہم نے مشارق الارض و مغاربہ، دنیا کے مشرق اور مغرب کی وراثت سپر کر دی. وتمت کلمت ربک الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا، اور بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تمام ہوئی اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے صبر کی روش اختیار کی اور ان کے اندر صبر کی صفت پیدا ہوئی. چوتھی چیز استغفار ہے، اور شاید آپ تعجب کریں کہ استغفار جس کے معنی گناہوں کی معافی مانگنا ہے، اس کا قوم کے عروج سے کیا تعلق اور اس کا دنیاوی ترقی سے کیا تعلق؟ لیکن آپ کو شاید قرآن کی اس آیت کو دوبارہ سن کر کچھ حیرت ہو کہ قرآن نے جہاں بھی استغفار کی دعوت دی ہے اس کے ساتھ بھی اس نے مادی ترقیوں کا وعدہ کیا ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اللہ کی آگے استغفار کرو اور توبہ کی روش اختیار کرو. یرسل السماء علیکم مدرارم و یزدکم قوت الا قوت، وہ تمہارے اوپر آسمان سے پانی کے دانے کھول دے گا اور تمہاری قوت میں قوت سے اضافہ کرتا چلا جائے گا. نوح علیہ السلام نے رات اور دن اپنی قوم کو پکارا اور کھلے میں بھی دعوت دی اور چھپے میں بھی دعوت دی. وہ کیا کہا؟ فقلت استغفروا ربکم، میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب کے آگے استغفار کرو، وہ بخشنے والا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یمددکم باموال و بنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، وہ تمہیں اموال سے بھی مدد دے گا، تمہاری تعداد بھی بڑھائے گا، تمہارے لیے کھیتیاں بھی اگائے گا، پیداوار بھی بڑھائے گا، اور اس پیداوار کے لیے ذرائع پانی بھی پیدا کرے گا، آسمان کے دہانے بھی کھول دے گا. یہ کیا بات حیرت انگیز نہیں ہے کہ استغفار کا وہ عمل جس سے ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ صرف ہمارے گناہ معاف ہوں گے اور آخرت میں ہم جنت میں داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے اسی استغفار کے عمل کے ساتھ اس دنیا کی ساری مادی ترقیوں کا وعدہ فرمایا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان اور تقویٰ اور صبر اور استغفار کے اندر آخر وہ کیا راز ہے جس کی بنیاد پر قومیں ترقی کی شاہراہ پر آگے بڑھ سکتی ہیں؟ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ یہ جان لیجئے کہ قرآن کی لغت میں، قرآن کی اصطلاح میں، قرآن کی دعوت میں ایمان صرف ایک لفظوں کے فارمولے کو زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے گروہوں کا ذکر کرتا ہے کہ جو لفظوں میں زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا ہے. ایک جگہ فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ آمنا آمنا بے افواہم ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے. ایک اور گروہ کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی، ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، لیکن ایمان تو ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا. تو یہ ایمان کیا ہے؟ یہ ایمان دراصل وہ ہے کہ جس میں آدمی اپنی پوری زندگی کا سودا اس ایمان کے عوض چکا دیتا ہے. یہ وہ ایمان ہے کہ جو دل کے اوپر بھی اور دماغ کے اوپر بھی اور عمل کے اوپر بھی اور ساری زندگی کے اوپر بھی غالب ہوتا ہے. ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے اندر ایک ہدف اور ایک مقصد ہو. جس پر ایمان لائے ہیں اسی کی خاطر پوری زندگی گزرے گی. یہ پوری زندگی کا سودا ہے جس میں کہ زندگی آدمی فروخت کر دیتا ہے. اور ایمان کے لغوی معنی تو اعتماد کے، بھروسے کے، یقین کے، اپنے آپ کو سپرد کرنے کے ہیں، لیکن ایمان کا پہلا رکن جو ہے وہ محبت ہے. اور اگر آپ غور کریں تو قومی زندگی میں ساری خرابیاں اسی محبت کی خرابی کا نتیجہ ہیں. جب محبت کے معیار الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں اور وہ محبتیں غالب آ جاتی ہیں جن کو غالب نہیں آنا چاہیے، مال کی محبت اور دنیا کی محبت اور خاندان کی محبت اور قبیلے کی محبت اور اپنی نسل اور رنگ کی محبت اور اپنی زبان کی محبت، تو پھر قومیں زوال کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں. اور جب ان کے پاس ایسا مقصد ہو کہ جو ان ساری محبتوں کے اوپر غالب آ جائے تو پھر یہ ساری محبتیں مغلوب ہو جاتی ہیں. اسی لیے قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ ایمان کا پہلا رکن اللہ کی محبت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان لانے والے ہر چیز سے بڑھ کر، نسل سے اور قوم سے اور رنگ سے اور مال سے اور دولت سے اور مادی ترقی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. ایمان کا لازمی ثمرہ سعی و جہد بھی ہے، اس لیے کہ زندگی کا اگر مقصد ہو تو اس کی طلب اور اس کی طرف دوڑنا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ اس کا لازمی تقاضا ہے. چنانچہ قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا فجاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک ہم الصادقون. مومن وہ ہیں کہ جو ایمان لائیں جس میں شک نہ ہو، اور پھر وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اپنے مالوں سے بھی اور جان سے بھی، اور یہی لوگ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں. پھر ایمان سے مایوسی کی جڑ کٹ جاتی ہے، اس لیے کہ ایمان اور مایوسی دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو کافر ہو یا گمراہ ہو چکا ہو. خوف اور حزن اور بیماری، یہ پریشانی، فکر، یہ ساری چیزیں ایمان سے ختم ہو جاتی ہیں. اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو کافر ہو یا گمراہ ہو چکا ہو. خوف اور حزن اور بیماری، یہ پریشانی، فکر، یہ ساری چیزیں ایمان سے ختم ہو جاتی ہیں. اسی لیے ایمان کی حیثیت ہے کہ وہ فرد کی ذات کو بھی مربوط کر کے ایک مقصد کے اوپر متقد کر دیتا ہے، اور وہ پوری قومی مسائی کو بھی مربوط کر کے ایک ہدف کے اوپر لگاتا ہے، اور اس ہدف کا مقصد اور اس کا عشق اور اس کی محبت ہر چیز کے اوپر غالب ہوتی ہے، اور پھر انسان اس کے پیچھے چلتا ہے اور اپنی پوری قوتیں لگاتا ہے. تقوی کے معنی اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن اگر آپ ذرا غور کریں تو اس کے اندر بڑے معنی پوشیدہ ہیں. ہم اپنے آپ کو کس چیز سے بچاتے ہیں؟ اس چیز سے بچاتے ہیں جو ہم کو نقصان پہنچانے والی. اس کے معنی یہ ہے کہ تقوی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم صحیح اور غلط کا اور نیکی اور بدی کا ایک معیار قبول کریں. ہم یہ مانیں کہ دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم کو فائدہ پہنچانے والی، اور اس کے بعد ہم اس کو مانیں بھی اور تسلیم بھی کریں، اور اس کی پابندی کرنے کی قوت اور طاقت اور استعداد بھی ہمارے اندر موجود ہو. تقویٰ ظاہری مظاہر سے زیادہ اس قوت اور استعداد کا نام ہے جس کے بل پر ہم جس چیز کو غلط سمجھتے ہوں اس سے رک جائیں، اور جس چیز کو صحیح سمجھتے ہوں اس کی طرف جائیں. وہ غلط وہی چیز ہے کہ جو اللہ کی، جس پر کہ ہمارا ایمان ہے، اس کو ناراض کرنے والی چیز ہو، اور صحیح وہ چیز ہے جو اس کو خوش کرنے والی چیز ہو. قرآن نے بار بار اس بات کو واضح کیا ہے کہ کیونکہ تقویٰ قوت اور استعداد کا نام ہے، اس لیے تقویٰ کا اصل مقام انسان کا دل ہے. جو اللہ کے شاعر کا احترام کرتا ہے فإنها تقوى القلوب، تو یہ اصل میں قلوب کا تقویٰ ہے. جو نبی کریم علیہ السلام کے سامنے اپنی آواز پست کرتے ہیں اولئک امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے. تیسری صفت صبر ہے. صبر بالکل اس کا چاروں صفات کا لازمی حصہ ہے. صبر کے معنی بے بسی کے نہیں ہیں، اور صبر کے معنی عجز اور بے چارگی کے بھی نہیں ہیں، بلکہ صبر ارادے اور عزم کی قوت کا نام ہے جس کے بل پر جو مقصد ہے، جو ہدف ہے، جس پر ایمان ہے، جو مقصود ہے، جس سے محبت ہے، اور جس کی طرف جانا ہے، جو صحیح و غلط کا معیار ہے، اس پر استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ آدمی اپنے آپ کو باندھ لے. صبر کے ایک لغوی معنی باندھ لینے کے ہیں، اور صبر جم جانے کے معنی میں ہے، اور صبر پھر اس راہ میں جو بھی پیش آئے اس کو تحمل کے ساتھ سہنے کے معنی ہے. صبر کے اندر پھر جوش طلب اور صحیح عمل بھی شامل ہے. اس لیے کہ صبر اسی وقت ہوگا جب اپنے مقصد کا آدمی تعین کرے، صحیح و غلط کے معیار کو متعین کرے، اور اس کے اوپر جم کر اس کے حصول کی جدوجہد کرے. صبر کے ذریعے ہی قوموں کی زندگی کے اندر ربط، اور جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کوہیژن، پیدا ہوتا ہے. انتشار سے وہ محفوظ رہتے ہیں. قرآن نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کے لیے صبر کا لفظ استعمال کیا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو صبر کے ساتھ باندھ لو ان لوگوں کے ساتھ تو یہ تمہاری طرح اللہ کے طلبگار ہیں اور اس کو صبح شام پکارتے ہیں. چوتھی صفت استغفار کی صفت ہے، اور یہ سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کا بالکل بنیادی جزو ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ واللہ یدعو الی الجنت والمغفرت، اللہ تم کو بلاتا ہے اور پکارتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف. سارعوا الی مغفرت من ربکم، سابقوا الی مغفرت من ربکم، تیزی کے ساتھ آگے بڑھو، ایک دوسرے کے ساتھ بازی لے جانے کی کوشش کرو مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف. استغفار کی اہمیت کیوں ہے؟ ذرا آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کی سمجھ میں آسانی کے ساتھ آئے گا کہ استغفار کی اصل بنیاد یہ ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ صحیح اور غلط کا احساس رکھیں اور اس کے اوپر یقین رکھیں، اور غلط سے بچنے اور صحیح کو کرنے کی قوت اور استعداد رکھیں، بلکہ ہر وقت چوکس رہیں، نگہبان رہیں، نگرانی کرتے رہیں، احتساب کرتے رہیں، اور جہاں غلطی کا احساس ہو تو اس غلطی کا اعتراف بھی کریں، اس کی تلافی بھی کریں، اور اس کے برے عواقب سے بچنے کی کوشش بھی کریں. افراد کی زندگی بھی اور قوموں کی زندگی بھی صحیح راہ پر عروج کی طرف اسی وقت جاتی ہے جب قومیں اپنے احتساب کے اس عمل سے گزرتی ہیں. حدیثوں میں اس بات کو بہت صاف کیا گیا ہے کہ اعتکاف استغفار کی اسپرٹ یہ ہے کہ آدمی گناہوں کا اعتراف کرے, اس بات کو سمجھے کہ اس کے برے نتائج اور عواقب اس کو پیش آنے والے ہیں, اور اس کے بعد رجوع کرے اس سرچشمے کی طرف, اس ذات کی طرف کہ جو اسے محفوظ کرنے والی. تو گویا استغفار کی صفت بھی انسانی اجتماعی دونوں زندگیوں کے اندر قوموں کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے. اب آپ ان چاروں چیزوں کو جمع کر کے دیکھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیوں اتنی بنیادی اہمیت کی حامل ہے. جب تک قوم کے سامنے مقصد نہ ہو اور اس کا عشق اس کے اوپر غالب نہ ہو, اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر اور کون سا مقصد ہو سکتا ہے, اور جب تک اس کے اندر اتنی استعداد اور قوت نہ ہو کہ جس کو صحیح کہے اس کے پیچھے چلے, جس کو غلط کہے اس سے بچ جائے, یہ نہ ہو کہ ہم زبانوں سے بات کہتے رہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے, اس میں قوم کی فلاح ہے اور اس میں اس کا خسران ہے, اور ہمارے اندر یہ قوت اور استعداد نہ ہو کہ جس بات کو غلط کہیں اس سے بچیں اور جس بات کو صحیح کہیں اس کی طرف جا سکیں, اور اس کے بعد ہمارے اندر اتنی قوت ہو کہ جس بات کو ہم نے صحیح سمجھا ہے اس کے ساتھ چمٹے رہیں, ثابت قدم رہیں, اس کی کوشش کرتے رہیں اور اپنا احتساب کا عمل جاری رکھیں, جہاں غلطی ہو اس کا اعتراف کریں اور اس غلطی کے اوپر اس کے برے عواقب سے بچنے کے لیے, اس کے انجام سے بچنے کے لیے کوشش کریں. اگر ان چاروں صفات کو آپ سامنے رکھ کر غور کریں جیسا میں نے کہا, تو آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ قرآن نے بالکل صحیح ان پر قوموں کے عروج کو منحصر کیا ہے. اب یہاں پر دو سوال شاید آپ کرنا چاہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آخر پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم جو کہ ایمان بھی رکھتے ہیں, تقویٰ بھی رکھتے ہیں, استغفار بھی کرتے ہیں اور صبر بھی کرتے ہیں, قرآن پر بھی ہمارا ایمان ہے, ہم دنیا کے اندر مغلوب ہیں اور کفار غالب ہیں. اس کا سیدھا اور صاف جواب یہ ہے کہ ایمان فی نفس ہی ایک قوت ہے, اور قدرت کے ترازو کے اندر وزن ایمان کا ہے, نفاق کا وزن نہیں ہے. باطل کے اوپر ایمان, جس کے قرآن نے خود اصطلاح استعمال کی وآمنوا بالباطل, تو باطل پر بھی ایمان ہو سکتا ہے, تو باطل پر ایمان حق کے ساتھ نفاق کی روش پر ہمیشہ غالب آئے گا. اس لیے کہ ایمان سے قوت پیدا ہوگی, وہ قوت کا باطل کی خاطر ہو لیکن وہ دنیا کے اندر آگے بڑھے گی, اور نفاق سے آدمی کمزور ہوتا ہے, تضاد سے آدمی کمزور ہوتا ہے. نفاق اور تضاد کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو بلکہ وہ شاید زیادہ غضب اور عذاب اور ذلت اور زوال کا موجب ہو, لیکن یہ کہ اصل چیز دنیا کے اندر جو ہے وہ ایمان ہے. جو قومیں کے دنیا کے اندر غالب ہیں ان کے مقاصد غلط ہیں, ان کے اہداف غلط ہیں, لیکن جو ان کے مقاصد ہیں ان کے اوپر ان کو یقین ہے. انہوں نے اپنے لیے جو صحیح اور غلط کا معیار بنایا ہے اس سے ہمیں اتفاق نہ ہو لیکن وہ اس کی پیروی کرتے ہیں, اس سے منافقت کے ساتھ دعویٰ نہیں کرتے. ان کے اندر احتساب کا عمل موجود ہے اور جو ان کے مقاصد ہیں ان کے پیچھے وہ چلتے ہیں. لوگ امریکہ کی مثال دیتے ہیں کہ امریکہ ترقی کے چارہ پر کیسے پہنچا. جنہوں نے امریکہ کی تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کئی برسوں تک ان امریکنوں نے جنہوں نے اس قوم کو آج اس مقام تک پہنچایا ہے, بڑی محنت کے ساتھ, لگن کے ساتھ, صبر کے ساتھ, پورے اس وسائل کو فتح کیا جس کے ذریعے امریکہ اس مقام تک پہنچا. خود یورپ نے پوری دنیا کے اوپر جو غلبہ حاصل کیا, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے سائنس کا نتیجہ ہے, یہ اس کی ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے, لیکن اگر آپ یورپ کی تاریخ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جس جذبے نے یورپ کی قوموں کو دنیا سے, یورپ سے باہر نکال کر دنیا کی تسخیر کے لیے روانہ کر دیا, وہ باربیرینز کو, ویشیوں کو تہذیب کا سبق دینے کا جذبہ تھا, اور یہ مقصد تھا جس کا عشق, جس کی محبت ان کو دنیا کے کونے کونے تک لے گئی. جس نے بھی 11ویں صدی کے کروسیڈ سے لے کر اور 17ویں صدی کے یورپ کی تاریخ پڑھے گا اس کو ہر جگہ ہی نظر آئے گا کہ اصل مقصد یہ تھا کہ دنیا کو ہم کو تہذیب کا درس دینا ہے. خود اسلام کی مثال آپ کے سامنے ہے, نہ سائنس تھی نہ ٹیکنالوجی تھی, تعداد میں بھی کم تھے, اسلحہ بھی کم تھے, لیکن جب ایک مقصد کا عشق ان کے اوپر غالب ہوا تو پھر وہ دنیا کے اندر پھیلتے چلے گئے, اور 100 سال کے اندر انہوں نے ایک ایسی تہذیب کی بنیاد ڈال دی جو کہ اب بھی زندہ ہے اور 1000 سال دنیا کے اوپر غالب رہی. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں ایمان کی اور تقویٰ کی اور صبر کی اور استغفار کی کوئی مادی تعبیر کر رہا ہوں. میں نے صرف یہ کہا کہ جہاں اس کا فقدان ہے صحیح بات کے لیے وہ مغلوب ہوگا, اور جہاں یہ موجود ہے اور وہ غلط بات کے لیے ہو وہ غالب ہوگا. پھر مسلمان امت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس سے الگ ایک اور قانون بھی بیان کیا ہے, اور وہ قانون یہ ہے کہ مسلمان امت کا ایک کانٹریکٹ ہے, ایک عہد ہے اللہ تعالیٰ سے, اور جب تک یہ امت اسی عہد کو پورا نہیں کرے گی یہ دنیا کے اندر غالب نہیں ہو سکتی. اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم یورپ کی قوموں کی طرح اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر, قرآن کو چھوڑ کر, صرف مادی اور معاشی مقاصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں تو ہمارے لیے وہ وعدہ پورا نہیں ہوگا کہ اس کے ذریعے ہم ترقی کی منزلوں تک پہنچ جائیں۔ اس پوری صدی کی تاریخ اس حقیقت کے اوپر گواہ ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ اس صدی کے شروع میں دنیا کے دو ملکوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہماری ترقی مغرب کی پیروی کے اندر پوشیدہ ہے، ایک ترکی اور دوسرا جاپان۔ ان دونوں نے اس صدی کے شروع میں اپنے سفر کا آغاز کیا۔ آج آپ جانتے ہیں کہ جاپان دنیا کی پانچ بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے اور ترکی ابھی تک اسی مقام پر ہے کہ جہاں سے اس نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ حالانکہ انسانی وسائل کے لحاظ سے اور ان طریقوں کی پیروی کے لحاظ سے جو طریقے کے مغرب میں ترقی تک لے گئے، دونوں نے کوئی فرق نہیں کیا۔ ترکی نے تو وہ قانون بھی وہی اختیار کیا، وسائل بھی وہی اختیار کیے، تہذیب وہی اختیار کی، یہاں تک کہ لباس بھی اختیار کر لیا، لیکن وہ ترقی کے منازل طے نہیں کر سکا۔ یہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مادی وسائل کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اور عروج کی شاہراہ کے اوپر آگے بڑھ سکیں۔ اب آپ اگر اپنی قوم کا جائزہ لیں تو آپ کو اس بات میں تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ 25 سال میں یہ ملک دو ٹکڑے کیوں ہو گیا۔ آپ کو اس بات میں تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ 67 کی جنگ میں ایسا کیوں ہوا کہ کروڑوں کی تعداد لاکھوں سے شکست کھا گئی۔ ایسا کیوں ہوا کہ ہمارے ہوائی جہاز زمین پر کھڑے کھڑے تباہ ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوا کہ ہمارے کمانڈرز نے میزائل کی پوری بیسیں دشمن کے آگے سرنڈر کر دی۔ ایسا کیوں ہے کہ آج ہم تعداد میں 100 گنا ہونے کے باوجود اپنے دشمن کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ آپ کے سامنے مثال موجود ہے کہ لبنان میں ایک چھوٹا سا گروہ بھی مسلمانوں کا جب اپنے مقصد کے عشق سے سرشار ہو کر کھڑا ہوا اور مرنے کے لیے تیار ہو گیا تو اس نے اس طاقت کا ناطقہ بند کر دیا۔ ہم نے پچھلے پاکستان کے قیام کے بعد پورے 40 سال میں اس قوم کو صرف ایک مقصد دیا ہے اور وہ معاشی ترقی کا مقصد ہے۔ ہم نے 5 سالہ منصوبے بنائے تو اسی کے لیے بنائے، ہم نے وسائل وقف کیے تو اسی کے لیے کیے، ہم نے تعلیم کے بارے میں غور کیا تو یہ کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر پیچھے کیوں ہیں، اور ہر طرف سے ہر جگہ مجھے وہ پورے ادوار یاد ہیں اس میں کہ ساری تعلیم قوم کو دی جاتی رہی اور یہ زہر اس کی رگ رگ میں پلایا جاتا رہا۔ جب معاشی ترقی مقصود ٹھہری تو پھر قوم کی ترقی سے پہلے صوبے کی ترقی کیوں نہ ہو، اور صوبے سے پہلے محلے کی کیوں نہ ہو، اور محلے سے پہلے میرے گھر کی کیوں نہ ہو۔ اور آپ چاہے دیکھیں تو سارے امراض کا علاج اسی فلسفے، سارے امراض کی جڑ اسی فلسفے کے اندر موجود ہے۔ پہلے رشوت لوں گا تاکہ میرا گھر بنے، اس سے آگے بڑھوں گا تو اپنے صوبے کا سوچوں گا کہ سندھ ہو یا بنگال ہو یا پنجاب ہو یا سرحد ہو، اس کی ترقی ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ دور کس بات کی ہے؟ دور تو معاشی ترقی کی ہے۔ مقصد کیا ہے معاشی ترقی؟ ہمارے خدا، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ذرا انگریزی سے لے کر، انگریزی میں خدا کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ دوسرے خداؤں کو، دیوتاؤں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے دیوتا کیا ہیں؟ گراس نیشنل پروڈکٹ، ریٹ آف گروتھ کیا ہے؟ ہمارا معیار زندگی بلند ہونا چاہیے۔ آپ سارے صدر، سارے وزراء جو کہ اس سے پہلے گزرے ہیں ان کی تقریریں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، 1948 سے لے کر 1949 سے لے کر، آپ دیکھیں گے کہ ہم نے پوری قوم کو صرف یہی ایک مقصد دیا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں اگر آج ہم بیٹھ کر رونا روتے ہیں، کرپشن ہے، رشوت خاری ہے، لوگ ایمانداری سے کام نہیں کرتے، اپنے فرائض ادا نہیں کرتے، تعلیم تباہ ہے، تجارت کے اندر یہ حال ہے، تو یہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ انسان اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور آج بھی جس طرح مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس وقت شام ہے اور اب رات آئے گی، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ہم کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں اور کتنے ہی منصوبے کیوں نہ بنا لیں اور کتنے ہی ہم معاشی ترقی کیوں نہ کر لیں، لیکن 100 سال کے بعد بھی یہ قوم اسی مقام پر کھڑی ہوگی جس طرح ترکی آج 60 سال کے بعد اسی مقام پر کھڑا ہے کہ معاشی مسائل ہوں گے، غربت ہوگی، جہالت ہوگی، انفلیشن ہوگا، لوگ مصیبت کے اندر ہوں گے، الا یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کی تجدید کریں۔ اور یہ بات صرف واس کی طرح میں نہیں کہہ رہا بلکہ پوری قومی وسائل، اس کے 5 سالہ منصوبے اور 10 سالہ منصوبے اور اس کا ریڈیو اور اس کا ٹی وی اور ساری چیزیں اس بات کے اوپر وقف ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان پیدا ہو، اس کی محبت پیدا ہو، سب استغفار اور تقوی کی صفات پیدا ہوں، ہم جس بات کو صحیح کہیں اس کو اختیار کرنے کی قوت پیدا ہو، جس بات کو غلط زبان سے کہیں اس سے بچنے کی استعداد ہمارے اندر ہو، اور غلطی کریں تو ہم اس کا اعتراف کریں اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وانتم العلونا ان کنتم مومنین، تم عروج کی طرف جاؤ گے اگر تم نے ایمان کی روش اختیار کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔